رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا آپ کے عطا کردہ مدنی انعامات صرف آپ کے مریدوں کے لیے ہیں؟
دعوت اسلامی پیری مریدی کی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی سنتیں عام کرنے کی تحریک ہے، صلاۃ و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. اور میں تو ویسے ہی باب المدینہ میں رہتا ہوں، پھر یہ پاکستان میں، ہند میں، تو ہمارے بے شمار ذمہ داران ایسے ہیں کہ جو مختلف مشائخ کے مرید ہیں. پیری مریدی دعوت اسلامی میں شرط نہیں، تو مدنی انعامات بھی الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے، صرف اتاریوں کے لیے نہیں ہے. یہاں خود اعتکاب میں چشتی، نقشبندی، سہروردی، ہر طرح کے صحیح بھائیوں کے شافعی بھی ہیں یہاں اعتکاب میں. دعوت اسلامی سب کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسکول، کالجز اور بہت سے مدارس میں چھٹی کرنے پر طالب العلم کو مالی جرمانہ کیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
تعزیر بالمال یہ منسوخ ہے اور شرعاً ناجائز، چنانچہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد پنجم صفحہ 115 تخریج شدہ پر یہ فتویٰ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مالی جرمانہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے.
مدینہ، حضور آپ اپنی سالگرہ پر کس طرح کے تحائف پسند فرماتے ہیں؟
دیکھیں، مجھے سچ پوچھو تو دولت اور رقم کی طلب نہیں ہے. خیر، وہ دلچسپی کس کو نہیں ہوتی دولت سے، لیکن صحیح معنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے مالی تحائف کی بھی کوئی سی ضرورت نہیں ہے. مٹھائی کے ڈبے لائیں گے تو میں نے عرض کر دیا کہ میں نے وہ عام طور پہ کھانے تو ہوتے نہیں. ویسے ہی پیٹ کے کفلے مدینہ کے آج کل روز سلسلے اور بیانات ہو رہے ہیں، آپ سمجھدار ہیں. تو یوں بھی مٹھائی جو میرے لیے مضر بھی ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کھانے کی، تو یہ مٹھائیاں یا اس ٹائپ کی چیزیں گلدستے اٹھا کے لے آتے ہیں. اب ہزاروں روپے کے یا سینکڑوں روپے گلدستے لے آتے ہیں بےچارے، میں کس کام کے، میں کیا کروں گلدستوں، کہاں رکھوں؟ اب آج بھی لے آئیں گے، اب شاید دیکھیں گے، میں منع کرتا رہتا ہوں، بارہ منع کیا تو کم ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ تو یہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں ابھی گلدستوں کی اور پھول یا گجروں کی، لیکن میں منع کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس میں بہت رقم جاتی ہے. میں اس کو گناہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے یہ گلدستے اور گجرے تو ابھی ہر اس دن میرے مجھ تک پہنچنے بھی مشکل سے دیں گے، اور جو لائیں ان کو آپ چاہیں تو انفرادی کوشش کر کے محبت سے سمجھا دیں، ورنہ یہ پھر یہ اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا. تو اس سے میں بھی متفق نہیں ہوں، سمجھدار بھی ہیں اس میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں جنرل بات کرتا ہوں، ان کو خود سمجھنا چاہیے. تو ہر ایک ایسا نہیں ہے، میں واپس عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس میں اچھے ذہن کے، مدنی ذہن کے بھی حارسین اور پولیس والے ہوتے ہیں، ہاں معتقد بھی ہیں بعض پولیس والے، سب ایسے نہیں ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اکثر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خرابیاں ہو ہی رہی ہیں معاشرے میں، مجھے ایسی چیزیں نہیں لانا، یہ آپ کے کیک کے ڈبے، اور خامہ کا کوئی لائے گا بھی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو بگا دیں گے اس کو. کہ جب جال پھینکتے ہیں تو مچھلیاں آتی ہیں تو کیکڑے گھس ہی جاتے ہیں اس میں، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، کبھی دریائے سانپ بھی گھس جاتے ہیں. مجھے تحفے دینے ہیں نا، سچی بات ہے، مجھے مدنی قافلے کے تحفے دو، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ مدنی قافلوں کے بغیر کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ہم دنیا بھر میں کام کریں. اب آپ نے پچھلے دنوں کل ہی موزمبیک کے وزیر خارجہ فارن منسٹر کے اسلام لانے کی خبر سنی، تو بیٹھے بیٹھے اسپیکر پر میرا بیان سن کر اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ہمارے مدنی قافلے نے اس پر انفرادی کوشش کی موزمبیک مپوتو میں، تو اس نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. تو قافلے، قافلے کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیل سکتا ہے، سنتیں عام ہو سکتی ہیں، اور مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو مجھے مدنی قافلوں کے آپ تحفے دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ان نمازیوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو ابتدا میں پہل کرتے ہیں، یعنی امام سے پہلے رکوع، سجود اور قیام وغیرہ کر لیتے ہیں.
اگر امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی جب تو نماز اس کی شروع ہی نہ ہوئی، ابتدا اس کی درست نہ ہوئی، لہذا اس کا طریقہ یہ کہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بر پر پہنچے، اس وقت مقتدی کو اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرنا چاہیے. تو اس طرح وہ مقتدی جو ہے امام سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. رہا رکوع اور سجود، یعنی انتقالات جس کو کہتے ہیں، تو ان میں اگر امام سے یہ پہل کرے گا تو یہ مکروہ ہے، اور امام سے پہلے سر اٹھا دینے میں یہ حدیث پاک میں تنبیہ بھی ہے اور شکل بگڑنے کا اس میں خطرہ بھی ہے. ایک بہت بڑے محدث کے پاس کوئی صاحب مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، وہ اپنا چہرہ جو تھا ہر وقت چھپائے رکھتے تھے، تو ان کو اس نے پوچھا کہ حضور آخر کیا بات ہے آپ اپنی زیارت نہیں کرواتے؟ تو اصرار پر انہوں نے اپنا چہرہ جب کھولا تو ان کا چہرہ جو تھا وہ گدھے کی طرح تھا، اور انہوں نے وہ حدیث پاک سنائی جس میں یہ تھا کہ وہ امام سے پہلے رکوع سجود وغیرہ میں سر اٹھانے پر یہ وعید ہے کہ شکل بگڑ جاتی ہے، تو میں ایسا کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے میری یہ صورت جو ہے مسخ ہو گئی، بگڑ گئی. اللہ تبارک و تعالی سے ہم امان چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے، امام کی اقتداء واجب ہے جو نماز میں شامل ہو گیا، چاہے نفل کی نماز میں امام کے پیچھے اب نفل پڑھ رہا ہے تو اب اس دوران امام کی اقتداء اس پر واجب ہے. لیکن بعض صورتیں اس کی، اب جیسے التحیات پڑھ چکا ہے، درود ابراہیم نہیں پڑھا اور امام نے سلام پھیرا، تو امام کی اقتداء واجب ہے، درود شریف نہیں پڑھے گا، سلام پھیر دے. اور اگر التحیات پوری نہیں پڑھی خود نے اور امام نے سلام پھیر دیا، اس کی اسپیڈ زیادہ تھی، تو اب اقتداء نہیں کرے گا امام کی، بلکہ التحیات پوری پڑھ کر ہی سلام پھیرے گا، پہلے نہیں کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران روزہ ہونٹ خشک ہونے کے سبب ہونٹوں پر کوئی ویسلین یا چپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
نہ لگائیے، کیونکہ اس کا اندیشہ ہے کہ زبان سے چاٹنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ حلق سے نیچے چلی جائے. اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں وہ بیسلین یا جو بھی وہ لکوڈ لگایا اس نے وہ حلق سے نیچے چلا گیا، تو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ حلق سے نیچے گیا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدین، آپ نے فربا اور بھاری جسم والے اسلامی بھائیوں کے لیے تو پیٹ کے کفل مدینہ میں کئی مفید مشورے عطا فرمائے. کمزور اور دبلا پتلا اسلامی بھائی کیا کرے، کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور دل آزاری بھی کرتے ہیں.
کمزور ہونا بہت سارے بزرگوں کی علامات ہیں، بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ انتہائی کمزور ہوتے تھے فاقہ مستی کی وجہ سے، لیکن اتنا کمزور نہ ہوا جائے جس سے نماز پڑھنا دشوار ہو جائے اور عبادات جو ہیں وہ نہ کر سکے. لیکن وہ حضرات کئی کئی روز تک فاقے کرنے کے باوجود عبادات بھی بحسن خوبی بجا لاتے تھے، تو اس لیے ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو روحانی قوت حاصل ہے. ہم اگر ایک دن بھی پورا نہیں کھائیں گے تو غالباً نماز نہیں پڑی جائے گی اپنے سے، اور پڑے رہیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے ظرف کے مطابق پکا کرنا چاہیے، اور یہ حاصل ہوتا آہستہ آہستہ کرنے سے. تھوڑا 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 پکا کرے تو ایک دن پورا بھی گزار لے گا، دو دن بھی پورے گزار لے گا، مگر ہو تھوڑا تھوڑا. جیسے کہ ایک مقولہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا وہ مقولہ درست ہے، لیکن مثال دی جاتی ہے کہ ہاتھی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی، ہاتھی کا بچہ جو ہی پیدا ہوا کوئی اٹھا لے اور پھر اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہے، روز اٹھاتا رہے، ہاتھی کا بچہ بڑا ہوتا رہے بڑا ہوتا رہے، پورا ہاتھی بھی بن جائے گا، تو وہ جس جو اٹھانے کا عادی ہو گیا وہ اس کو اٹھا لے گا. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو کام روز روز کیا جائے تو وہ سہل ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے نا جب آدمی، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہلکا پھلکا ہونا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے. اب اطبا نے وزن کی مقداریں مقرر کی ہیں، تو اس حساب سے اپنے آپ کو کمزور کرنے پر نہ تل جائے. اب جن کو جیسے روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ تو اگر تنکائے مدینہ بھی بن جائے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم جیسا اگر کمزور ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ بیماریاں قبضہ کر لیں اور ہم برداشت نہ کر سکیں. وہ اہل اللہ جو ہوتے تھے بیماریوں کو بھی ویلکم کرتے تھے، طرح طرح کی بیماریاں ان پر بھی حاضری دیتی تھیں، برکتیں لوٹتی تھیں ان سے، لیکن وہ حضرات شکوا نہیں کرتے تھے. اپنا تو نزلہ بھی ہو جائے تو منہ ڈاپ ہو جاتا ہے، درد سر ہو تو کسی کو جواب بھی نہیں دیتے، بخار چڑھ جائے تو معاذ اللہ نمازیں بھی بول ہو جائے معاذ اللہ. تو ہمارا کام اس طرح کمزوریاں نبھانا نہیں ہے. اب کمزوری آ گئی، مسلط ہو گئی اپنی جگہ پر تو ٹھیک، لیکن ہم پڑتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو احساس محرومی، تو احساس کمتری، تو ان کو نہ پھٹکنے دیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا ہے اس کی رضا پر صابر و شاکر رہنے کی کوشش فرمائیں، اور ان کے لیے اب کیسے یہ کمزوری دور کی جائے. اگر کسی کو کمزوری دور کرنی ہے، ایک اسلامی بھائی کا تو قصہ میں نے لکھا ہے کہ وہ بھی دبلے پتلے تھے، کمزور نہیں تھے، وہ ایسے طاقتور تھے کہ یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے دوست ان کے پیٹ میں لاتے مارتے تھے، مکے مارتے تھے، ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مارشل آرٹ فن سیکھے تھے انہوں نے اور ورزشیں کی تھی، لیکن تھے پتلے تو وہ احساس ہے محرومی تھا کہ میں تگڑا کیوں نہیں ہوں. تو انہوں نے حماقت یہ کی کہ وہ پیزے کھانے شروع کر دیے، پیزا تو بالکل زہر کا کام کر رہا ہے، پیزے نے بیچاروں کو گول گپا بنا دیا، پیٹ ڈھول بن گیا ان میں، اب پچھتا رہے. اب کفل مدینہ پیٹ کا لگایا تو الحمدللہ اس کی برکتوں کا انہوں نے اعتراف کیا کہ اب میرا وزن واپس کم ہونا شروع ہو گیا، الحمدللہ. تو پھر بھی اگر آپ کو دبلا پن دور کرنا ہے تو میں ایک نسخہ عرض کیے دیتا ہوں. فربا کرنا ہے مطلب ہاتھی کا بچہ نہیں بنیں گے آپ انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو نہیں ٹھیک، بلکہ میں اس کی جو روایتیں وہ بیان کرنے کی مجھ میں جرت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، میں بیان نہیں کروں گا. میں نے کتاب میں بھی قصدن نہیں ڈالی، نے کہا پھر یہ کہ مسائل کھڑے کریں گے، لوگ لڑائی کریں گے. اب اس سے سمجھ جائیں کہ موٹا ہونا کتنا برا ہے. اس لیے جو ہو اس کو دیکھے بھی نہیں، ہنسے بھی نہیں، اس پر بعض بیچارے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے بغیر کھائے پیے بھی بدن پھول جاتا ہوگا، ہوا بھر جاتی ہوگی. تو یہ مرض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور رکھے اور شفا بخشے. تو موٹا ہونے کے لیے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری رخصتی قریب آ رہی تھی اور میں بہت دبلی پتلی تھی، تو میری ماں نے مجھے کھجور اور ککڑی ملا کر کھلانا شروع کیا. تو الحمدللہ تھوڑی عرصے میں فرما ہو گئی. دوسرا، کمزوری دور کرنے کے لیے تلبینہ، حدیث پاک میں یہ علاج کمزوری اور بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس سے بہت آسان نسخہ ہے، لکھ لیں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ یہ اس میں نہیں ہے پیٹ کا کفل مدینہ میں، یہ نسخہ نہیں ہے. تلبینہ، یہ بھی حدیث شریف میں، اس کو پنجابی میں سیرا کہتے ہیں، سیرا، اور اردو میں کہتے ہیں راب. مشہور یہ غذا ہے، عورتوں کو پتا ہوتی ہے راب. اس کے بنانے کا طریقہ یہ کہ جو شریف کا آٹا، جو شریف سے تو اپنے کو پیار ہے، سچی بات یہ، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شریف کو بہت نوازا ہے. جو کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے آقا نے دست شفقت رکھ دیا تو اب جو با کمال ہو گیا، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو جو شریف کا آٹا یہ میسر نہیں ہے تو گیہوں کا آٹا سے اس کو دودھ میں پکا لیا جائے اور حسب ضرورت اس میں شہد ڈال لیا جائے. شہد میسر نہیں تو چینی ڈال دیں. پہلے چینی کا دور نہیں تھا، یاد نہیں ہوتی چینی، تو اس دور میں جب سمجھو کہ صحابہ کرام کے دور میں، پہلے دور میں میٹھا کرنے کے لیے شہد استعمال کرتے تھے یا کھجوریں، کھجوروں کے ذریعے بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آٹے کو دودھ میں پکائیں اور اس کو شہد یا چینی ڈال کر حسب ضرورت میٹھا کر لیں، تلبینہ تیار ہو گیا، راب تیار ہو گئی. یہ کمزوری بھی دور کرتا ہے تلبینہ، اور کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے، امراض کو دور کرتا ہے، اور خصوصاً بیماری کے بعد جو کمزوری آتی ہے اس میں یہ بہت مفید ہے راب، اگر آپ ہضم کر سکیں تو. اس میں کوئی جیسے دودھ ہے، اب دودھ میں تھوڑا سا آٹا ڈال دیا کہ یہ گاڑا ہو جائے، اب کسی کو پتلا پسند ہے تو وہ کم آٹا ڈالے. یہ چائے کی طرح بھی پیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا دو چٹکیاں آٹا ڈال کے ایک پیالہ دودھ ہو اور چینی ڈال دیں یا شہد کا ایک چمچ ڈال دیں اور تلبینہ پیالہ بنا کر چائے کے بدلے اس کو پینے. چائے کے تو پتہ نہیں کتنے سائڈ افیکٹ ہیں، چائے گردوں کے لیے مضر ہے. شوگر والے مریض بیچارے وہ چینی والے چائے پیتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، میٹھے میں میٹھا چائے پیتے ہیں شوگر. پتا نہیں یہاں بھی کیسی چائے آپ کو ملتی ہے، آج کل رواج ہے میٹھے میں میٹھی چائے پینے کی، میں اس کو شربت بولتا ہوں، گرم شربت. ہم لوگ ٹھنڈا شربت پیتے ہیں، گرم نہیں پیتے. تو چائے میں بھی اگر جس کو وسعت ہے تو شہد ڈال کر پیے، یا پھر کم سے کم چینی، کڑوی چائے پینے کی عادت ڈالے یا کم سے کم چینی ڈالے. اور اگر گاڑھا تلبینہ چاہیے تو آٹا تھوڑا زیادہ کر دیں، ایز یو لائک، جیسا آپ پسند فرمائیں. یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ دودھ پکانے کے لیے برتن سب سے الگ تھلگ ہونے چاہیے، اس میں کھانا سالن کچھ بھی نہیں پکانا چاہیے، نہیں تو دودھ پھٹ جاتا. یہ اسلامی بہنوں کو پتا ہوتے ہیں، یہ گر جو ہیں یہ ان کو بھی پتا ہوں گے پکانے والوں کو، اگر اس نے جوش میں آ کر دو چار من دودھ کا آرڈر دے دیا سارا دودھ پھٹ جائے گا. ان کے بعد دیکھیں وہی ہوں گی جو آپ کے مرغے مسلم والی فرشتے کے کہاں سے لائیں گے؟ پھر خالی تلبینا ہی ملے گا، پھر تھوڑی آپ کو قورمہ روٹی ملے گا یا بریانی ملے گا. جو کی روٹی تو اپنے گھروں سے آپ پکا سکتے ہیں، جو کی روٹی تو سعادت ہے، تو گھروں سے پکوا لیں اپنے اپنے. ان سب کے لیے جو کی روٹی پکائے گا تو یہ ہر تندور میں تھوڑی ہر تندور والا جو کی روٹی پکا سکتا ہے، ورنہ ہم آپ کو پوچھتے بھی نہیں، آپ کو جو کی روٹی پیش کرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے. چائے کی جگہ تلبینا بن سکتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وہ دودھ پھٹنے کا خطرہ ہے. چائے کی اگر الگ سے دیہ ہوتی ہے، لیکن یہ سب کو پتہ نہیں چائے ہضم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جب تک مجلس اور باورچیوں سے میرا مشورہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہے. ان کا مطالبہ تو واجبی ہے نا، اس بہانے یہاں 10 دن میں سب ہو جائے گا، تلبینہ بھی ہو جائے گا، جو کی روٹی ممکن ہو تو وہ بھی کھائی جائے گی، اور جو ہی آپ باہر نکلے پھر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. اگر تلبینہ مل گیا تو دیکھو پیالے میں تھوڑا بہت چپک جائے گا، پیالے کو دھو کر پینا پڑے گا آپ کو، نہیں پھر ادھورا چھوڑ چھوڑ کے آپ معاذ اللہ پھر یہ نالیوں میں بہنا شروع ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
مدینہ، دبلے پتلے اسلامی بھائی کا مذاق جو اڑاتے ہیں وہ کیا اس میں ان کی دل آزاری نہیں ہوگی؟
یہ تو دبلے پتلے کو پتا کہ اس کی دل آزاری ہوتی ہی نہیں ہوتی. دل آزاری تو ظاہر ہے کسی کو بھی مذاق اڑائیں گے تو ہوگا، چاہے دبلا پتلا ہو چاہے موٹا تازہ ہو، جس پر بھی ہم ہنسیں گے طنز کریں گے اس کے طرف طنزیہ نظر سے دیکھیں گے تو دل تو دکھے گا. تو چاہے وزن دار کو کا دل دکھائیں چاہے کمزور کا دل دکھائیں، کسی بھی مسلمان کا دل دکھانا بلا وجہ شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ کبیرہ یاد رکھیں. تو اس لیے کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو اسلامی بھائی یا سیدی کہتے ہیں جبکہ آپ تو سید نہیں، اسی طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الشاہ امام احمد رضا کہا جاتا ہے مگر آپ بھی سید نہیں، برائے کرم وضاحت فرما دیں.
سوال دو چلو دونوں کے اکٹھے جواب. سید ہمارے ہاں اہل بیت اطہر کو کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو ہمارے عرف میں سید کہتے ہیں، جبکہ اہل عرب اہل بیت کو حبیب کہتے ہیں. نام کے آگے سید نہیں لگاتے بلکہ جو سید ہو اس کے نام کے آگے لوگ حبیب لگاتے ہیں، اور اہل عرب میں سید لگاتے ہیں جناب کی جگہ، جیسے ہم جناب بولتے ہیں تو وہ لگائیں گے سید، مسٹر جناب، تو اس کی جگہ سید لگاتے ہیں. ایک بات. دوسرا، سید صاحب کہنا ہمارے ہاں یہ اہل بیت کے لیے مخصوص ہے، مگر اہل بیت کو کوئی یا سیدی نہیں کہتا. تو معززین کو اگر کوئی یا سیدی کہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اے جناب، سید کے لفظی معنی آقا بھی بنتے ہیں، اے میرے آقا. تو یہ علماء کو، مشائخ کو عام طور پر اہل عرب میں یا سیدی کہتے ہیں، یا سیدی یا حبیبی بھی کہتے تھے، عموماً یا سیدی تو ان کی زبان پر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کہیں گے یا سیدی یا سیدی. تو اسی لیے غیر سید کو یا سیدی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں، سید صاحب کہنے میں مضائقہ ہے. اچھا، را الیاس قادری تو یہ سید نہیں ہے، یہ میمن ہے، اور اس کے اوپر جا کر آبا و اجداد لوہانا قوم تھی. تو یہ لوہانا قوم میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ غالباً سید یوسف الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ انڈیا تشریف لے آئے، اور انہوں نے لوہانا قوم میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، جس سے الحمدللہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے آبا و اجداد میمنوں کے، وہ مسلمان ہو گئے. مومن کا لقب انہوں نے پایا، پھر وہ مومن سے بگڑ کر میمن ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن میں تو سید نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ نے جو بنایا وہ بہتر کیا، یقیناً وہ بہتر کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور مجھے یا سیدی کہا جائے اس کا آج تک میں نے مطالبہ نہیں کیا. اب مجھے تو اتنے القاب لوگ دیتے ہیں کہ اب میں عادی ہو گیا ہوں، مجھے بارہا شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ کر پکارا. اب چلیے بات ہی چلی ہے تو چونکہ اب لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا، جب ہی تو سوال آیا نا، تو مجھے آئندہ یا سیدی کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے. مخاطب مانے وہ جس کو خطاب کیا جائے، اور مخاطب مانے خطاب کرنے والا. تو مجھے یا سیدی کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے. امید ہے کہ اطاعت فرمائیں گے انشاءاللہ، اطاعت میں عظمت ہے. اب دوسرا سوال، یہ ایک سوال کا ہی حصہ ہے، اعلی حضرت سید نہیں تھے، ان کو شاہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ البتہ غلط فہمی ہے، شاہ سید کا خاصہ نہیں ہے. شاہ مانے یہ بادشاہ کا مقدر ہے، شاہ بادشاہ کو بولتے، فرعون بھی تو بادشاہ تھا، نمرود بھی تو بادشاہ تھا، انگریز کے بادشاہ ہوئے بہت سارے. تو شاہ ایک کومن لفظ ہے جو بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شاہ بزرگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو پتا چلا کہ شاہ یہ سید کا، سید کے لیے مخصوص نہیں ہے، جس کے آگے بھی لگا دیا جاتا. تو سرکار اعلی حضرت سید نہیں تھے. میں نے اس پر غور کیا تھا کہ اعلی حضرت کی اتنی عزت ہے کہ لاکھوں سید ان کو اپنا آقا اور پیشوا مانتے، لیکن یہ سید نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ہی اس کا جواب آیا کہ اس میں یہ بھی مصلحت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ ان کو سادات کرام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، کہ اگر یہ خود سید ہوتے تو سیدوں کی تعظیم ہمیں یہ کیسے سکھاتے، کہ لوگ ان پر اعتراض کرتے شاید کہ یہ سیدوں کی تعظیم کر. وہ سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے اتنی کی ہے، اور فتح و رضویہ مالا مال ہے سیدوں کی تعظیم سے، یہ کہہ سکتے ہیں اتنے فضائل بیان کیے سرکار اعلیٰ حضرت نے سیدوں کے. تو اب اگر اعلیٰ حضرت سیدوں کے فضائل بیان کرتے تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ یہ انڈائریکٹ بولتے ہیں کہ میری تعظیم کیا کرو، تو اس لیے شاید وہ سیدوں میں سے نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.